کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے نام سے کے ساتھ پکارے جاؤ گے، یعنی پکارا جائے گا فلاں بن فلاں، لہذا تم اچھے نام رکھا کرو، نام اچھے رکھا کرو۔ اور فرمایا کہ ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ الحمدللہ مسلمان اب رکھ رہے ہیں، بیچ میں درمیان میں یہ چیز ذرا کم ہو گئی تھی، لیکن اب پھر رکھ رہے ہیں صحابہ کے نام، لیکن بعض لوگ چاہتے ہیں بالکل نیا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ تو ایک بڑے عالم سے جب کسی نے کہا ایسا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو، نہ کوئی پتھر رکھ لو، بیل رکھ لو، یہ نام کسی نے نہیں رکھا، بس کوئی بھی ایسا ہونا جو کسی نے نہیں رکھا۔ حالانکہ انبیاء کے نام آگے بات آ رہی ہے، انبیاء اور صحابہ کے نام اچھے نام، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد العزیز، عبد الستار، اللہ کے ساتھ جو نام ہے اس کو پورا بھی لے، خالی ستار نہ کہے، خالی غفار نہ کہے، خالی رحمان کہنا بھی جائز بھی نہیں ہے، رحمان بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات اس میں آگے کہیں پر ہے، مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھا ہے، بعض لوگ عبد الرحمن نام رکھتے ہیں اور صرف رحمان کہتے ہیں، رحمان اللہ کا نام ہے، ستار اللہ کا نام ہے، ایسے جو صیغے خاص کر مبالغہ پر مشتمل ہیں اس میں عام آدمی کا نام جو ہے عبد الرحمن، عبداللہ کو عبدل کر دیتے ہیں بعض لوگ، تو نام رکھے تو اس کو صحیح سے لے بھی۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ عبد الرحمن کے زیادہ پسندیدہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ اس میں بندے کی عبدیت کا اعلان ہے اور وہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے نام بھی پسندیدہ ناموں میں ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا تھا، ابراہیم رکھا تھا، اور آپ کا ارشاد بھی یہ ہے سمو بی اسماء الانبیاء، یعنی اپنے پیغمبروں کے اپنے نام، اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام پر رکھو۔ آج کل پرانے ہوتے اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، بعض لوگ رکھتے ہیں، لیکن اب اس کو ایسا سمجھتے ہیں متروک سا ہو گیا، حالانکہ یہ سدا بہار ہیں۔ ہمارے حضرت والا کے چار پوتے ہیں، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور عبداللہ، سب کا نام اسی طرح الحمدللہ، ہمارے نواسوں کا نام بھی ابراہیم، اسماعیل، داؤد، نبیوں کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، ابو بکر وغیرہ۔ اور تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبروں نے حسن ادب بھی سکھایا ہے، چنانچہ فرمایا کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلوایا کرو، موت کے وقت اس کو اسی کلمے کی تلقین کرو، اور فرمایا جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ اگر ہزار سال بھی زندہ رہے تو اس کو کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کی زندگی گویا کلمے پر گزری ہے، لہذا اس کو اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اب اسی کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ خاص کر لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت، اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے، اچھا نام رکھے یہ وہ والدین کا حق ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ بچوں کو اور اولاد کا حق کیا ہے والدین کے لیے۔ آج تک بھی بہت سے علاقوں میں لڑکی کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے پیدا ہونے پر گھر میں خوشی کے بجائے افسردگی اور غمی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالت تو آج ہے لیکن اسلام سے پہلے، اور یہ کس کے زیادہ مادیت والے جو ہے نا، ان کی نظر دنیا پہ، لو بیٹی پیدا ہو گئی، اب یہ خرچہ بڑھے گا، کما کے تو لائے گی نہیں، خرچہ بڑھے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مادیت پرست ہیں، جو اللہ پہ یقین کم ہے ان کا اور دنیا پہ زیادہ ہے، کہاں سے آئے گا اب اس کا جہیز، ابھی وہ پیدا ہوئی ابھی سے جہیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جو اتنی بڑی اولاد دے سکتا ہے وہ جہیز کا انتظام نہیں کر سکتا، اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ تو آج یہ حالت تو آج ہے، اسلام سے پہلے عربوں میں بیچاری لڑکی کو بھائی سے شرم و عار تصور کیا جاتا تھا، اور اس کا یہ حق بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو زندہ رندہ رہنے دیا جائے۔ بہت سے شقی القلب خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کا گلا گھونٹ دیتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام کو صحابی نے بتایا میرے دو واقعات ایسے ہیں، ایک میں سوچتا ہوں، یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے اور رونا رکتا نہیں ہے، اور دوسرا واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ فرمایا سناؤ صحابی نے عرض کیا کہ پہلا ہنسنے والا یہ ہے کہ میں جب زمانہ جاہلیت میں تھا میں نے سفر پہ مجھے سفر پہ جانا تھا میں نے اس کے لیے بت بنوایا اور بت زیادہ مٹی کا بت بھاری ہوگا تو بت آٹے اور چینی کا بنوایا تاکہ ہلکا بھی ہو اور بوقت ضرورت اس کو کھایا بھی جا سکے. بت جو ہے جس کی عبادت کر رہا ہے پرستش کر رہے ہیں اس کو بوقت ضرورت. یہی ہوا راستے میں سامان سفر ختم ہو گیا تو پہلے اس کے ہاتھ توڑ کے کھائے پھر پیر کھائے پورا بت پورا خدا کھا گئے. یہ خود ہنس رہے ہیں اس بات پر کہ مجھے اس بات میں ہنسی آتی ہے کہ عہد جہالت ایسی چیز عقل پہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ جس کی عبادت کرتا ہے اسی کو توڑ توڑ کے کھا رہا ہے. اور میں دوسرا عرض کیا کہ دوسرا یہ کہ میری بچی جو میں کہیں سفر پہ تھا میری بچی پیدا ہو گئی تو وہ تھوڑے اور جب پیدا ہو گئی ماں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تھی. میں اسی سوچ میں تھا اس کو کیسے بڑا ہونے دوں میرے لیے وجہ آر بن جائے گی لہذا وہ اسی طرح تھوڑی تھوڑی بڑی ہونے لگی ابا ابا کہنے لگی. وہ تین سال کی بچی جیسے ابا سے پیار بھی کرتی ہے اس طرح کے تو اور مجھے ہوا کہ اب یہ اور بڑی ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا لہذا پھر میں اس کو اسی طرح میں نے اپنی بیوی سے ہی نہیں کہا کہا کہ اس کو تیار کرو اور جا کے پھر میں اس کو دور ویرانے میں لے گیا قبرستان کی طرف اور لے جا کے میں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے مٹی نکال رہا تھا وہ بھی میری مدد کر رہی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکال رہی تھی. اس کو کیا پتا ابا کیا کرنے والے ہیں لہذا جب گڑھا کھود دیا پھر اس کو اس میں ڈالا وہ ابا ابا کرتی رہی اور میں اتنا شقی القلب تھا میں نے اس کو ڈال کے اس کو بند کر دیا میں نے اس کو ڈال کے بند کر دیا. یہ ایک قصہ نہیں بے شمار ایسے لوگ کرتے تھے آپ بھی روئے اور صحابہ بھی روئے. یہ ہے اسلام نے عورت کو حیات دی ہے. آج کہتے ہیں اسلام عورت کو پردہ کراتا ہے اس کو تنگ نظر بتایا جاتا ہے. اسلام نے عورت کو عزت اور عصمت اور زندہ زندگی دی ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بچی کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا اس کو زندہ. اور ویسے بھی تھے نیک دل. ایک صحابی نے بعد میں کہا جب ایمان لے آئے کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کفر زمانے کفر کے نیکیاں بھی کچھ کام آئیں گی. اس زمانے میں جب لوگ اس طرح بچی کو لے کے جاتے تھے مجھے سنگن مل جاتی تھی کہ یہ بچی کو دفنائے گا تو میں اس سے سودا کرتا تھا ایک اونٹ دے کر اور کچھ مال دے کر اس سے بچی لے لیتا تھا اور اس کو پالتا تھا یا کہیں کسی کو دے دیتا تھا تاکہ میں نے اس طرح تقریباً 300 بچیوں کو میں نے آزاد کرایا اور مرنے سے بچایا. تو کیا میری یہ نیکی کام آئے گی؟ آپ نے فرمایا نیکی تو کام آئی ہے تو اسلام لائے ہو. یہی نیکی کام آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. لہذا ایسے لوگ بھی تھے لیکن ہر قسم کے لوگ تھے تو ان کا حال قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ دل محسوس کر رہ جاتے ہیں لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے ان کو منہ نہیں دکھانا چاہتا اس برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خبر ملی. یہ برائی ہے جس کی خبر ملی. حالانکہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے. اگر بیٹے کو نعمت کہا جاتا ہے تو بیٹی کو رحمت کہا جاتا ہے. اور بالفرض دل میں کسی کا ایسا ہے اس کو ظاہر نہ کرے اور بلکہ اور اس سے زیادہ محبت کرے. آگے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اس سے بیٹی سے محبت کرنا اور اس کی تربیت کرنا ثواب ہے. بیٹے پر کوئی ثواب کا کہیں بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ جس کے 10 بیٹے ہو ایسے پرورش کرے تو اس کو جنت ملے گی. 3 بیٹیوں پر ہے صحیح پرورش کرے اس کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائے کیونکہ بیٹیاں کما کے نہیں دیتی عام طور پر. تو فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کی اس برائی کی اس کو خبر ملی سوچتا ہے کیا اس نومولود بچی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو کہیں لے جا کر مٹی میں دبا دے. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ اسے کوئی ایذا پہنچائے نہ اس کی توہین کرے اور نہ ناقدری کرے اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر فوقیت دے اس کے ساتھ یعنی ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے صلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں. اور فرمایا کہ جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی جائے اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی. اور فرمایا کہ کہ جس بندے نے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے تین بیٹیوں یا تین بہنوں یا دو بیٹیوں یا دو بہنوں کا بار اٹھایا اور اس کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے. لیکن آج اچھی تربیت کس کو انگلش اسکول میں داخل کر دیا, مکس گیدرنگ میں پڑھ رہی ہے تربیت ہو رہی, اس کو پردہ سکھائے, قرآن و حدیث سکھائے, پڑھنا لکھنا سکھائے لیکن پردے کے ساتھ, بچیوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے لیکن عورتیں پڑھائیں اس کو, میں غیر محرم سے پڑھانا اس کے گناہگار والدین ہوں گے. بہت سے ہمارے ایسے ہیں, ہمارے حضرت والا فرماتے تھے رحم اللہ تعالیٰ, چہرہ بالکل مقطع چقطع ہے, داڑھی ہے, پائچا اوپر ہے, ٹوپی پہنتے ہیں لیکن بچی کہاں پڑھ رہی ہے, نامحرموں سے پڑھ رہی ہے. 14-15 سال کی بچی نامحرم سے, بچی ہے 14-15 سال کی, 14-15 سال کی بچی تو بالغہ ہوتی ہے, اور 10 سال سے باہر بھی زیادہ بچی جو ہو جائے اس کو بھی نامحرم سے پڑھوانا جائز نہیں ہے. ہمیں گاؤں گوٹوں میں جب جاتا ہوں یہ بات بیان کرتا ہوں, کیونکہ بہت سے اندرون سندھ اور پنجاب یہ ہوتا ہے کہ 10-10 سال کی 12-12 سال کی بچیاں آ کے مسجد میں قاریوں سے پڑھ رہی. مجھے فون آیا کہ اتنی بڑی بڑی بچیاں آتی ہیں کہ قاری صاحب کا فون آیا کہ میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے باسمر. میں نے وہاں بیان کرتا ہوں کہ بھائی آپ ان بچیوں کو گھر میں پڑھوائیں, عورتوں سے پڑھوائیں, کیوں اپنی بچیوں کی آپ جو ہے خیال نہیں کرتے, پھر بعد میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بدنامی ہوتی ہے. لہذا یہ خود خیال کرنے کی چیز ہے کہ بچیوں کو 9 سال کی بچی ہو جائے. حکیم محمد تھانوی نے بہشتی دیور کب لکھی ہے, 2 سال پہلے تو نہیں لیکن 100 سال ہو گئے, پر میں 9 سال کی بچی ہو جائے اس کو گھر میں بٹھاؤ, اس کے بعد اس کا ملنا جلنا عام طور پہ کم کر دو, پھر جب باہر نکلے کم از کم چہرے پہ 10-11 سال کی ہوئے چہرے پہ اسکارف ہو, پھر اس کے بعد پورا اس کو ڈھاکا جائے, کیونکہ یہ اگر ہم پردہ نہیں کرائیں گے تو بڑی ہو کے کیسے پردہ کرے گی. پھر وہ بڑی ہو کہتی ہے ہم سے نہیں ہوتا, ہمیں گرمی لگتی ہے, ہمیں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو بچپن سے تربیت نہیں کی. ایسی بھی لڑکیاں ہیں جن کو جب کسی لڑکے نے کہا کہ میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں, گھر میں تربیت تھی پردہ تھا, اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی لیکن میں کسی لڑکے نامحرم کے سامنے نہیں آؤں گی, اس کو چاہیے اپنی بہن اور اما کے ذریعے رشتہ کرے, لیکن پھر اس کو سمجھایا گیا تو بڑی مشکل سے وہ سامنے آئی. لیکن ایسی بھی ہیں کہ جن کو کہا جائے پردہ کرو تو کہتے ہم کیسے کریں. بات وہی مکس گیدرنگ کی نحوست اس کو لگ گئی, دیدے پھٹ جاتے ہیں اور پھر وہ پردہ کرنا وہی نیکی مشکل ہو جاتی ہے, گناہ آسان ہو جاتے ہیں. تربیت کا یہ فرق ہے. تو اچھی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگلش میڈیم میں داخل کر دیا جائے, اچھی تربیت یہ اس کو دین سکھایا جائے اور اس کو شرم و حیا سکھایا جائے. عورت کا سب سے بہترین زیور شرم و حیا ہے, شرم و حیا ہے اس کا بہترین زیور. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عورت کا سب سے بہترین عمل کیا ہے, بہترین زیور کیا ہے. صحابہ نے کچھ کبھی کسی نے کچھ کہا, آپ نے کہا نہیں یہ سوال یہ جواب تمہارا ٹھیک نہیں ہے. حضرت اہلی بھی بیٹھے تھے, گھر گئے اور جا کے اپنی اہلیہ بی بی فاطمہ نبی علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے ابا جان نے اور ہمارے آقا نے یہ پوچھا ہے. فرمایا بی بی فاطمہ نے عورت کے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اس کو دیکھے. حضرت علی نے جا کے جواب نقل کیا کہ آپ کی بیٹی نے یہ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن زیادہ اس نے صحیح بات کہی. نہ عورت وہ خود دیکھے کسی کو اور نہ اس کو کوئی دیکھے, یہ عورت کا سب سے بہترین عمل ہے. آج کیا ہے بس باہر جا رہی ہے, ایسا اتنا کنجسٹن نہیں ہونا چاہیے, وہ لڑکیاں پڑھیں گی نہیں. پڑھنے سے کس نے منع کیا ہے, لڑکیاں لڑکیوں سے پڑھیں, عورتوں سے پڑھیں. میڈیکل کالج میں جا کے دیکھیے, میرے دوست کٹ چکے ہیں اور انہوں نے خود کہا کہ میں کسی لیڈی ڈاکٹر سے شادی نہیں کروں گا. وہاں جو حالات دیکھتا ہوں میں کسی لیڈی ڈاکٹر سے شادی نہیں کروں گا. 19-20 لڑکیاں ہیں, 3 یا 4 لڑکے ہیں, اکثر لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور اس کے ساتھ 4 لڑکے 3 یا 4, اور وہ سب تجربات کر رہے ہیں ڈیڈ باڈی پہ, برہنا ڈیڈ باڈی اور صحیح انسان کی ڈیڈ, وہ جو لاش لاوارث مل جاتی ہے اس پہ تجربات کرتے ہیں, یہ ناجائز ہے. مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب دامر خاتون کے پاس پوری ٹیم آئی تھی ڈاکٹروں کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح تجربہ کرنا پڑتا ہے, ہم میڈیکل کے طلبہ ہیں, لہذا آپ بتائیے جائز ہے ناجائز. فرمایا ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا ولقد کرمنا بنی آدم, ولقد کرمنا مؤمنون نہیں فرمایا, ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے. کسی کافر کی لاش پر بھی تجربہ کرنا جائز نہیں, انسان ہے وہ, انسان ہے اس پر بھی تجاوز. مفتی صاحب نے منع فرمایا ہم کیا کریں, ہم آپ نہیں کر سکتے استغفار کریں, ہم حلال کو حرام کو حلال نہیں کر سکتے, ناجائز ناجائز رہے گا. لیکن یہ تو الگ مسئلہ ہے, اس پر جو تجربات ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے پھر کتنے جذبات برنگیختہ ہوتے ہیں, اور وہ غیر شادی شدہ سب اس پہ تجربہ کر رہے ہیں, پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, پھر کہتے ہیں دیکھو ماحول خراب ہو گیا ہے, زمانہ خراب ہو گیا ہے. بھائی اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کو ایک طرف کر دیا جائے اور لڑکوں کو ایک طرف کر دیا جائے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, 27ویں شب میں لیا گیا, ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ عورتوں کو الگ رکھا جائے اور مردوں کو الگ رکھا جائے. تو اسی لیے مولانا نے فرمایا تھا جب خاتون نے خط لکھا تھا ہم ڈاکٹر اس لیے بنتی ہیں کہ ہم بنیں گی تو ہم پردے سے علاج کریں گی, عورتیں بھی چاہتی ہیں ایسی اور سی. مولانا نے فرمایا اگر آپ شریعت کی حدود میں رہ کے ڈاکٹر بن سکتی ہیں تو اجازت ہے, ورنہ دوسروں کے لیے شریعت کی حدود کو پامال کر کے جہنم خرید کے دوسروں کی خدمت نہ کریں آپ. یہ کیا ہے, یہ کون سا آپ کا درد ہے کہ وہ قوم کی خدمت کریں گی اور اس کے لیے آپ کو نامحرموں کے ساتھ پڑھنا پڑ رہا ہے اور پردہ بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یا تو پردے کے ساتھ اگر آپ ڈاکٹر بن سکتی ہیں تو ضرور بنیں, قوم کی خدمت کریں, لیکن اگر پردہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. فرمایا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی سے فرمایا داد و دہش, فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہ اولاد کے بارے میں یہ بھی ہدایت فرمائی کہ داد و دہش میں سب کے ساتھ انصاف اور برابری کا برتاؤ کیا جائے, یہ نہ ہو کہ کسی کو زیادہ نوازا جائے, کسی کو محروم رکھا جائے یا کم دیا جائے. یہ چیز بذات خود بھی مطلوب ہے اور اس عدل و انصاف کا تقاضا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ اگر اولاد میں کسی کو زیادہ نوازا جائے اور کسی کو کم تو ان میں باہم بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے جو دین اور کے لیے تباہ کن ہوتا ہے. فلانے کو زیادہ چاہتے ہیں, فلانے مجھے کم چاہتے ہیں. نیز اولاد میں جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اس کے دل میں باپ کی طرف سے میل آئے گا اور شکایت اور کدورت پیدا ہوگی, ظاہر ہے کہ اس کا انجام کتنا خراب ہے. مادیت پرست لوگ یہی کرتے ہیں, لڑکوں کے لیے ہر وقت فکر کر رہے ہیں اور لڑکیاں بیچاری گھر میں سسک رہی ہیں, یہ غلط ہے. دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے. ان سب وجوہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں سخت تاکیدیں فرمائی اور اس رویے کو ظلم, لہذا اس ظلم سے بچنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ داد و دہش میں اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کرو. اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں اور لڑکیوں کو ترجیح دیتا, کیونکہ وہ کمزور ہیں ان کو ترجیح دیتا. یعنی مساوات اور برابری ضروری نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ لڑکیوں کو لڑکوں پر سے زیادہ دیا جائے کیونکہ وہ کمزور ہیں. جیسے انہی اولاد میں کوئی ایسا ہو جو اپاہج ہے خدا نخواستہ, اس کو اگر زیادہ دے دے شریعت منع نہیں کرتی. چھ بچے بچیاں ہیں, اولاد ہیں, ایک اپاہج ہے, اس کو کچھ زیادہ دے دے کیونکہ وہ کمزور ہے, وہ خود نہیں کما سکتا نہ کما. تو یہ ہے, فرمایا اگر میرا بس چلتا اور انصاف ضروری نہ ہوتا تو میں لڑکیوں کو ترجیح دیتا. اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی یہ ذمہ داری بتلائی ہے کہ جب بچہ یا بچی نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کے نکاح کا بندوبست کیا جائے, اور تاکید کی کہ اس میں غفلت نہ برتی جائے. لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں اور بچے کی عمر 30-35 سال ہو رہی ہے, وہ گناہوں میں مبتلا ہے, لہذا جب وہ عمر ہے 20 سال 22 سال 25 سال اس کا رشتہ کرے اور اچھا رشتہ کرے. آج کل لڑکے بھی کہتے ہیں نہیں ابھی ہم ذرا خوب کما لیں, پیر پہ کھڑے ہو جائیں پھر شادی کریں گے. تو پیر پہ نہیں کھڑے ہیں تو کیا ہوا پہ کھڑے ہیں؟ لہذا شادی نکاح کرنے میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے, پھر جب وہ سن بلوغت کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے. اگر اس نے کوتاہی کی اور شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اپنی غفلت اور بے پرواہی سے اس کی شادی کا نکاح کا بندوبست نہیں کیا اور اس وجہ سے حرام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ بھی اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا. اس کا باپ بھی اس گناہ کے, ایک تو تربیت اچھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی عمر ہونے لگے تو اس کی شادی کا انتظام کرے. آج کل مادیت پرستی نے کر دیا, شادی کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے چاہیے. کس نے کہا بھائی 5 لاکھ 10 لاکھ روپے چاہیے؟ سونا ضروری ہے شادی کے لیے؟ سونے کا استعمال جو ہے مردوں کے لیے ویسی ٹھیک نہیں ہے، سونا جو ہے زیادہ سونا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ سونا بھی مٹی ہے جو شادی میں رکاوٹ بن جائے۔ آرٹیفیشل جیولری کتنے کی آتی ہے؟ 5,000-2,000 کی آ جائے گی، اور اس کے علاوہ چند جوڑے کپڑے آدمی چاہے 1,50,000 میں شادی کر سکتا ہے، اور زیادہ کرنا چاہے تو 1 کروڑ بھی کم پڑ جائے گا۔ فلاں کو بلانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں گل چھرے اڑانے، پٹاخہ کرنا ہے، 1,00,000 کا پٹاخہ۔ یہیں قریب میں شادی ہوئی، بس دوستوں نے بتایا 1,00,000 کی آتش بازی ہوئی ہے، کتنی بڑی ناجائز بات ہے اور اسراف ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا فضول خرچی اگر آدمی چاہے تو 1,50,000-2,00,000 میں شادی ہو سکتی ہے، اور نہ چاہے تو 20,00,000 اور 50,00,000 بھی کم ہے۔ لہذا فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ وعونا، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ حکیم الامت فرماتے جس پتا چلا، دیکھیے نبی علیہ السلام کا ارشاد اور اس کو سمجھنے کا فن اللہ والے جانتے ہیں، نکاح برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ فرمایا اس سے آپ قضیہ عکس کر لیں، جتنا خرچ زیادہ ہوگا اتنی برکت کم ہوگی، جتنا خرچ کم ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی، جتنا خرچ زیادہ ہوگا اتنی برکت کم ہوگی۔ اسی لیے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، خوب گانے بج رہے ہیں اور خوب گناہ ہو رہے ہیں دل کھول کے، اور شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، لڑائی شروع ہو گئی، چند مہینوں میں بعض دفعہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ اللہ کو ناراض کر کے کوئی چین سے اور خوش نہیں رہ سکتا۔ لہذا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ شادی بیاہ کے گھروں میں لوگ دوسروں کو، روٹے ہوئے کو مناتے ہیں، اور عزیزوں رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بلاتے ہیں، یعنی ابھی آپ کا کام نہیں ہے، ابھی ہم ذرا خوب گل چھرے اڑا لیں، ابھی تو یہ شادی بیاہ کا گھر ہے، اس میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ جنازے میں اور میت میں سب قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور شادی ہوتی ہے تو گانے بجاتے ہیں بلند آواز سے، یہ برابر میں گانا بج رہا تھا، مسجد میں عشاء کی نماز میں آواز آ رہی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ خود مسجد میں نہیں آتے اور گانے کی آواز کو مسجد میں پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا میرے ساتھی یہ سارے ارادہ کریں کہ اپنی شادی کو سادی کریں گے، نقطے اڑا دیں اس میں سے، سادہ کریں گے تاکہ اس میں گانے باجے نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بوئس تو بھی کسر المزامیر، میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور آج مسلمان اس کو بلند آواز سے بجا کے سمجھ رہا ہے میں بہت، یعنی کیا کریں، یہ آج کل تو یہی چل رہا ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ پتا چلنے کا طریقہ ہے، مسجد میں نکاح کیا، سب کو پتا چل گیا، ٹھیک ہے، ولیمہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو اگر ایک بکری کا بچہ ہو، بکری کے بچے سے کتنے آدمی کھاتے ہیں؟ 500 آدمی کھا سکتے ہیں، 5-10-20 آدمی کھا سکتے ہیں۔ لہذا ولیمہ کرو، وہ بھی سادگی کے ساتھ، جہاں تک ہو سکے سادگی کرو۔ ہمارے حضرت والا نے فرمایا، حضرت والا یہ فرماتے تھے سادگی سے کرو، حیدرآباد میں ولیمہ ہوا، امام مؤذن صاحب اور دولہا، 3 آدمی نے کھانا کھایا، ولیمہ ہو گیا۔ پر میں پوچھو علماء اکرام سے ولیمہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا ولیمہ۔ ہمارے والا کے ایک مرید نے ولیمہ کیا، اس کے ابا کھاتے کماتے گلشن اقبال میں گھر ہے، 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ویلیو کیونکہ ہمارے یہاں روزانہ گرتی رہتی ہے نا، اسی لیے بتا رہا ہوں، 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نوجوان جو حضرت کا مرید تھا، اس نے ابا سے پوچھا شادی ہو گئی، آپ نے ولیمے کے لیے کتنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا 2,00,000 روپے ہیں۔ کہا آپ مجھے دے دیجیے، 2,00,000 دے دیجئے، میں اپنے لحاظ سے انتظام کروں گا۔ اچھا بھی لے لو بیٹا، دے دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ 20-25,000 کا کھانا کھلایا 20-25 دوستوں کو، جو خاص خاص دوست تھے، اوپر بٹھا کے ولیمہ ہو گیا۔ باقی 1.5-2,00,000 میں اس زمانے میں دونوں عمرے پہ چلے گئے اور عمرہ کر کے آ گئے۔ یہ ہے پیسے کا صحیح استعمال، پیسے کے استعمال کو کہاں کرنا یہ دیکھنا پڑے گا۔ مسجد میں اور مدرسے میں غریبوں کو نہیں دیتے، عیاشی میں گل چھرے اڑانے کے لیے بہت پیسے آ جاتے ہیں، یہ سب کا کل جواب دینا پڑے گا۔ اور جو مسجد مدرسے میں غریبوں کو دیا جا رہا ہے، اس سب کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہ سب ہمارے کام آئے گا، یہ خرچ ہے جو وہاں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔